دیشوں کے بارے میں کہ جو شریعت نے حرام قرار دی ہے. وہ گفتگو مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی اس موضوع پر کہ جب ایک شخص ایک چیز کو خرید لیتا یا جب کوئی شخص ایک چیز کو بیچ دیتا ہے تو کیا یہ خریدنا اور بیچنا بالکل حتمی ہے, بالکل یقینی ہے؟ اب اگر خریدنے والا یا بیچنے والا اس معاملے کو ختم کرنا چاہے تو کیا دونوں ختم کرنے سے معذور ہیں یا شریعت نے حق دیا ہے کہ چیز خریدنے کے بعد تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اس چیز کو واپس کر سکتے ہو, اور بیچنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس چیز بیچنے کے بعد جب چاہے اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے, تو کیا یہ حق ہے یا بالکل یہ حق نہیں؟ یہ مسئلہ جاننا اس لیے بھی ضروری کہ مثلاً فرض کیجئے کہ خریدنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے وہ اپنی چیز واپس کر, دکاندار لینے سے انکار کرتا ہے, تو اب یہ دکاندار کے پاس جو قیمت آئی ایک کپڑا اس نے فروخت کر دیا شریعت کے اعتبار سے, جب بیچنے والا خریدنے والا اس کپڑے کو واپس کر کے اپنے پیسے لینا چاہے تو اگر خریدنے والے کو یہ اختیار لیکن دکاندار نہیں مانتا تو اب دکاندار کے مال میں یہ پیسے شامل ہو گئے, یہ آرام کے پیسے نہیں تھے, اس کو ڈرایا گیا. یا الٹا مسئلہ کہ ایک کپڑا ایک چیز خرید کر لے آئے, بعد میں دکاندار نے یہ دیکھا کہ میں نے بے وقوفی کرتے ہوئے یہ چیز کم قیمت میں فروخت کر دی, اب وہ آپ سے واپس مانگتا ہے اور آپ واپس کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, تو اب جو چیز آپ پیسے دے کر خرید کر لائیں غریب چیز حرام کی چیز بن کر آپ کے مال میں شامل ہو جائے گی, اور قیامت تک یہ چیز جب تک کہ آپ کے پاس رہے گی اس کا تصرف, اس کا استعمال, اس کو دوسروں کو دینا یا اپنے ذاتی طرف میں لے کر آنا, یہ سب کا سب گناہ کو بڑھا تو سکتا ہے اور انسان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے مسائل کا سننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو 11 ایسے مقامات اور ان 11 مقامات کا نام شریعت میں خیار, خیار کا لفظ بالکل اسی معنی میں ہے جس معنی میں اردو کا لفظ اختیار, یعنی ان 11 مقامات پر ایک شخص کو اختیار حاصل کہ چیز خرید چکا ہے اپنی خریدی ہوئی چیز واپس کر, یا ایک دکاندار کو اختیار حاصل ہے کہ چیز بیچ چکا ہے جب چاہے اپنے گاہک سے اپنی بیچی ہوئی چیز کو واپس لے, یا دونوں کو بیچ وقت اختیار حاصل ہے کہ یہ چاہے تو اپنی چیز دے دیں وہ چاہے تو اپنی چیز مانگیں. وہ کل 11 مقامات ہیں جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اس موضوع کو آج ہاتھ رہا مکمل کر دینا ہے, اس لیے آج کی تقریر میں بغیر تفصیل میں گئے ہوئے صرف تحریر کے طور پر تمام چیزوں کا تذکرہ آ جائے تاکہ اب گفتگو اس مقام سے گزار آگے بڑھے. اس میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہو چکا تھا. سب سے پہلا اختیار کہلاتا ہے اختیار مجلس یا خیار مجلس. بہت تفصیل کے ساتھ تین تقاریب میں اس کی گفتگو آ چکی کہ جب ایک چیز بیچ دی جائے یا ایک چیز خرید دی جائے تو جہاں پر یہ خرید و فروخت واقع ہوئی, جس مقام پر, جس دکان میں, جس مکان میں, جس جگہ یہ خرید و فروخت واقع ہوئی, اس جگہ سے جب تک کہ وہ دونوں اس پر نہیں چلے جاتے, جب تک کہ دونوں اس جگہ سے نہیں ہٹ جاتے, اس وقت تک دونوں کو یہ اختیار کہ بلا کسی سبب کے, بلا کسی مجبوری کے, بلا کسی نقصان کے, بلا کسی وجہ سے, بغیر کسی علت کے, بغیر کسی نقصان کے بھی چاہے تو اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں, اور دونوں میں سے کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں. جیسی ایک چیز آدمی کو چاہیے اس سے بہتر چیز اسے مل گئی, لیکن پھر بھی جب تک کہ دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا جدا نہیں ہوتے, ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو جاتے, اس مقام پر سے اس پر نہیں چلے جاتے, اس وقت تک اختیار حاصل کہ خریدنے والا جب چاہے اپنی چیز واپس کر کے پیسے لے سکتا ہے اپنی, اور جب چاہے بیچنے والا اپنی چیز مانگ کے پیسے واپس لوٹا سکتا ہے, دونوں کو اعتراض کا موقع نہیں. اس کا نام ہے عربی میں اختیار مجلس یا خیار مجلس. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے خیار حیوان. حیوان کا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی خرید و فروخت, یہ اختیار صرف حاصل ہے خریدنے والے کو, بیچنے والے کے اختیار نہیں. کہ جب جانور خرید لیا جائے, جب ایک جانور خرید لیا جائے تو جانور کے خریدنے کے بعد خریدار کو 3 دن تک پورا اختیار ہے جب چاہے یہ جانور واپس کر دیں, چاہے جانور میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے واپس کرنا معقول نظر آئے, لیکن اسے اختیار, چاہے وہ صرف دکاندار کو پریشان کرنے ہی کے خاطر یہ چیز جانور واپس کر دے, تب بھی اسے شرن یہ اختیار موجود ہے کہ جانور دے سکتا ہے اپنے قیمت دے سکتا ہے, لیکن دکاندار کو یہ حق نہیں. فرض کیجیے کہ اس نے ایک جانور بیچ دیا, 2 دن بعد اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, اب اس کو یہ حق نہیں کہ اپنا جانور لے کر کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہے, لیکن خریدنے والے نے ایک جانور خرید لیا, 2 دن کے بعد اس کی قیمت گھٹ گئی, اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسے واپس کر کے گھٹی ہوئی قیمت پر کسی اور سے یہ جانور خرید لوں, تو اسے یہ پورا پورا اختیار حاصل ہے اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس کا نام ہے اختیار حیوان. کہ جانور کی خرید و فروخت کے بعد 3 دن تک خریدنے والے کو اختیار حاصل ہے, جب چاہے اپنا جانور واپس, جب چاہے جانور دے کر اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے جس کا نام ہے اختیار تاخیر یا خیار تاخیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایک شخص نے ایک چیز خرید, دکان پر آیا, ایک چیز پسند آئی, پسند آنے کے بعد یہ کہا کہ اس چیز کو رکھنا, میں ابھی آ کر خریدتا ہوں, تو اب دکاندار کب تک اس کا انتظار کرے؟ دکاندار نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں یہ چیز تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں, آ کر خرید کر لے جانا, لیکن اب کیا قیامت تک وہ اس کا انتظار کرتا رہے یا 2 گھنٹے انتظار کے بعد بھیج سکتا ہے؟ شریعت نے اس کی کیا مدت مقرر کی؟ تو شریعت نے اس کی 3 دن کی مدت مقرر کی ہے ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جو جلدی خراب ہو جانے والی نہیں. ایک ایسی چیز جو جلدی خراب نہیں ہوتی, اگر گاہک چیز کو دیکھ کر گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ اسے رکھنا میں آ کر خریدوں, اور دکاندار نے ہاں کہے, جب تک یہ ہاں نہ کہے اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں, دکاندار کی مرضی چاہے فوراً فروخت کرے. دکاندار نے کہہ دیا کہ ہاں میں تمہارے لیے رکھوں, تو اب 3 دن تک اپنے گاہک کا انتظار کرنا واجب ہے, اور اگر 3 دن تک وہ نہیں آیا اس کے بعد اس چیز کو بیچ سکتا, اور اگر 3 دن تک نہیں آیا 4th دن صبح سویرے پہنچے چیز اب تک موجود, تب بھی اب دکاندار کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں. چاہے اس نے کسی اور کے ہاتھ چیز نہ بیچی ہو, تب بھی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے گاہک کو یہ چیز لوٹا, اور 3 دن ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی آ گیا تو اب دکاندار کے لیے واجب ہے, کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے یہ چیز اس کے حوالے کر. اور بالکل یہی مسئلہ خریدار کا بھی ہے کہ دکاندار ایک چیز خریدار کہہ کر دیا کہ یہ میں لے لوں گا اور پیسے بعد میں ابھی آ کر پیسے دیتا ہوں, میرے لیے چیز رکھنا. اور یہی مسئلہ خریدار کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خریدار نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے ہے, دکاندار نے کہا میرے پاس ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں, فیری والا ہے یا دکان والا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اسٹور سے یا گودام سے نکلوا کر تم کو دیتا ہوں, تم خریدو گے؟ آپ نے کہا خریدوں, تو 3 دن تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں, اور اگر 3 دن تک وہ چیز لا کر آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کے لیے لینا واجب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اسی دن کیوں لے کر گا, ہاں 3 دن کے بعد آپ کی بھی مرضی کہ آپ اس معاملے کو ختم کر سکتے. اس کا نام ہے تاخیر, اختیار تاخیر, کہ اگر 3 دن سے زیادہ تاخیر ہو جائے تو دکاندار اپنے وعدے کو توڑ سکتا ہے, گاہک اپنے وعدے کو توڑ سکتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے خراب ہونے کا امکان نہیں, البتہ وہ چیزیں کہ جو 1 دن کے اندر یا 1 دن سے کم خراب ہو جاتی ہیں, اس کے اندر اگر دن میں معاملہ ہوا ہے تو رات تک انتظار کرنا ضروری, اور رات کو معاملہ ہوا ہے تو اگلے دن تک انتظار کرنا ضروری. 12 بجے 1 بجے آ کر اس نے کہا کہ یہ چیز رکھو میں آ کر خرید کر لے جاؤں, اور وہ چیز پرتیجے پھل ہے یا کوئی ایسی سبزی ہے جو جلدی خراب ہو جاتی, اب اس میں 3 دن اگر انتظار بھی کیا جائے تب بھی وہ چیز بیکار ہو جائے, تو اب اس کے اندر آپ رات تک انتظار کریں, مغرب کا وقت ہو گیا, اب وہ معاملہ ختم ہو گیا, آپ کسی اور کے ہاتھ یہ چیز بھیج سکتے. یہ ہو گیا اختیار تاخیر. اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے اختیار تعذر تفریح. آپ اللہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے, اس کے کچھ لوگ اور آئیں گے تاکہ بعد میں تقریر کے بیچ میں پریشانی نہ ہو. تیسری چوتھی چیز ہے اختیار تعذر تفریح, ایسی چیز کا انسان کے لیے خریدنا یا بیچنا کہ جو وہ خود اپنے گاہک کے حوالے نہ کر سکے. تعذر تسلیم, تعذر تسلیم کے معنی ہیں ایسی چیز کہ جسے تسلیم کرنا اور سپرد کرنا ممکن نہ ہو. مثلا ایک انسان نے ایک ایسا پرندہ فروخت کیا, ایک کبوتر, ایک مینا, ایک بلبل, ایک طوطا, کوئی ایسا کہ جو ہوا میں اڑ چکا ہے, اس کو اگر وہ خریدتا ہے گاہک اور دکاندار بھیج دیتا, بعد میں خریدنے والے کو پتا چلا کہ وہ تو اڑا ہوا ہے, تو اب وہ چاہے تو اس معاملے کو فوراً ختم کر سکتا ہے. اگر یہ شخص اسی قسم کا دوسرا پرندہ خرید کر بھی اس کو دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے, چاہے یہ یا نہ, تو ایسی چیز, ایک چیز اس نے خریدی کہ جو میں نے پرندہ دیکھا تھا تمہارے یہاں 2 دن پہلے, اس کو بیچ دو, اب وہ اڑ چکا ہے, لیکن بیچنے والا بیچ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ میں کہیں سے خرید کر اس کے حوالے کر دوں, اسے پتا چلا کہ نہیں وہ پرندہ جو میں نے خریدا تھا وہ تو اڑ چکا ہے, دوسرا مجھے لا کے دے رہا ہے, تو یہ معاملہ بالکل ختم کیا جا سکتا ہے اور وعدے کو توڑا جا سکتا ہے, اپنے پیسے واپس لیے جا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ چیز بہت کم پیش آتی ہے اس لیے اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے. اس کے بعد آتا ہے اختیار شرط یا خیار شرط. اختیار شرط کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ شرط لگا دے کہ میں یہ چیز خریدتا تو ہوں لیکن 1 ہفتے تک دیکھوں گا, اس کے بعد چاہے تو میں واپس کر دوں چاہے تو اپنے پاس رکھوں, 1 مہینے تک استعمال کروں گا پھر میری مرضی رکھوں یا واپس کر دوں, 1 سال تک استعمال کروں گا پھر میری مرضی رکھوں یا واپس کر دوں, کہ چیز کے خریدتے وقت شرط لگا دی جائے احساس مدت. شریعت نے کوئی مدت مقرر نہیں کی, صرف یہ مدت مقرر کی ہے کہ جب تک یہ علیحدہ نہ ہو اس وقت تک تم اپنی خریدی ہوئی چیز واپس کر سکتے ہو اور تم اپنی بیچی ہوئی چیز لے سکتے ہو. لیکن اگر خریدنے اور بیچنے والے شریعت کے اس اختیار سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی شرط مقرر کر لیتے ہیں, جیسا آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ چیز آپ لے جائیے, ایک ہفتے استعمال کریں, پسند آ گئے تو رکھ لیجیے ورنہ واپس کر لیجیے, اسے کہتے ہیں اختیار شرط. کہ جب خریدنے والا خریدتے وقت شرط لگا کہ میں چیز لے جا رہا ہوں لیکن ایک مہینے استعمال کروں گا, پھر پسند آئی تو رکھوں گا ورنہ واپس کروں گا. تو اب اس صورت میں ایک مہینے کے بعد جتنی فکس مدت ہے اس کے بعد اگر خریدنے والا چیز واپس کرنا چاہتا ہے تو دکاندار کے لیے واجب ہے کہ اس کو لے لے اور اپنی بات سے نہ ہٹے. اسی طریقے سے اگر بیچنے والا بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لے جائیے ایک ہفتے تک استعمال کیجیے, پسند آ گئے تو رکھیے ورنہ واپس کر جائیے گا, یا یہ کہے کہ یہ لے جائیے ایک ہفتے تک رکھیے, اگر مجھے ضرورت پڑی کوئی اور گاہد مل گیا تو میں آپ سے لے کر کسی اور کو دے دوں. تو اب اس صورت کے اندر اگر وہ مدت اس مدت کے اندر اندر دکاندار چاہے تو وہ آ کر اس چیز کو لے سکتا ہے, گاہد کو اعتراض کا موقع نہیں اگر اس نے شرط مان لی, اسے کہتے ہیں اختیار شرط. اس کے بعد چھٹی چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں اختیار تخلف شرط. تخلف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خلاف ورزی. اختیار تخلف شرط یہ کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کسی کے ہاتھ بیچی اور بیچنے کے بعد اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی کہ یہ چیز بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ کام کر دو میرا, یہ میں تم کو چیز بیچتا دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی کھلا چیز مجھے بیچو, میں تمہارے ہاتھ یہ مکان بیچتا ہوں تم اپنی گاڑی میرے ہاتھ بیچو, میں تمہارے ہاتھ یہ مکان بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے پیسے میرے بھائی کو لندن میں ادا کر دینا. کوئی بھی شرط جو شرط جائے کہ اگر انسان ایک چیز کو بیچتے وقت کوئی شرط لگا دے یا خریدنے والا خریدتے وقت شرط لگا دے کہ مکان میں لے رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس میں رنگ کرا کر دینا, مکان میں لے رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے اندر پنکھے لگا کر دینا, تو کوئی چیز بیچتے وقت دکاندار ایک شرط لگا یا کوئی چیز خریدتے وقت گاہک ایک شرط لگا دے اور یہ بات طے ہو جائے, اس کے بعد جب چیز بیچ لی گئی تو گاہک کو پتا چلا کہ دکاندار نے اپنی شرط کو پورا نہیں کیا, یا یہ کہ دکاندار کو پتا چلا کہ گاہک نے اپنی شرط کو پورا نہیں کیا ہے, مکان لے لیا ہے لیکن گاڑی بیچنے سے انکار کر رہا ہے, یا گاہک نے مکان خریدا مگر یہ دیکھا کہ دکاندار نے یا بیچنے والے نے وہ شرط پوری نہیں کی, مثلا مکان کے اوپر رنگ نہیں کرایا یا پنکھے وغیرہ نہیں لگائے جو میں نے شرط لگائی, تو اب اختیار کہ اپنی چیز بیچ چکا ہے جب چاہے اس کو واپس لے لے, اور اس صورت میں خریدنے والے کے لیے واجب کہ اگر اس نے شرط کی پابندی نہیں کی ہے تو اب وہ اس چیز کو نہیں رکھ سکتا ہے, اگر رکھے مثلا دکاندار نے کہا یا اس شخص نے دوسرے سے کہا تم یہ مکان لے لو اور گاڑی میرے ہاتھ فروخت کر دو, اب مکان اس نے لے لیا پیسے دے دیے مکان اس کے ہاتھ میں آ گیا لیکن وہ اپنی گاڑی فروخت نہ کر سکا, خود اس کا دل نہیں چاہا یا اس پر فرض کیجیے کوئی مجبوری آ گئی, ایک ایسی مجبوری آ گئی کہ فرض کیجیے اس کی گاڑی ضبط کر لی گئی, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی گاڑی فروخت کرے, تب بھی جو مکان اس نے خریدا اب اس کے لیے واجب ہے کہ جیسے ہی بیچنے والا اس سے کہے کہ تم نے شرط پوری نہیں کی اس لیے میری چیز واپس کر دو, تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس مکان کو واپس کر دو, اور اگر واپس نہیں کرے یہ کہے کہ میں کیا کروں مجبور ہوں گاڑی میں نہیں بیچ سکتا تمہارے ہاتھ میرے ساتھ یہ مجبوری, تب بھی اس کی یہ مجبوری نہیں سنی جائے گی, اور اگر مکان نہیں بیچتا ہے تو اس مکان میں اس کا رہنا تصرف کرنا اس کو استعمال کرنا سب کے لیے حرام ہے. اس کا نام ہے اختیار تخلف شرط, یعنی شرط کی خلاف ورزی پر اختیار, کہ دکاندار نے اگر اپنی چیز بیچتے وقت ایک شرط لگائی چیز بیچ گاہک نے شرط کی خلاف ورزی کی چاہے جان بوجھ کر کی یا مجبور ہو گیا, ہر صورت میں دکاندار کو اختیار ہے کہ جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے شرط کی خلاف ورزی کی وجہ سے, اور بالکل یہی مسئلہ خریدار کا ہے کہ خریدار نے ایک چیز خریدی اور شرط لگا دی, دکاندار نے اس شرط کو پورا نہیں کیا, بیچنے والے نے اس شرط کو پورا نہیں کیا, اب اختیار حاصل ہے خریدنے والے کو کہ جب چاہے وہ اس چیز واپس کر سکتا ہے اپنے پیسے لے سکتا ہے, اس کا نام ہے اختیار تخلف شرط. یہ ہو گئی خرید, ساتواں اختیار ہے اختیار تجدید اور آٹھواں اختیار ہے, یہ دو بڑے قریب قریب مسئلے ہیں ایک دوسرے کے, اس لیے ان کو ذرا تھوڑا تفصیل دے کر یا تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے. تجدید کے معنی عربی زبان میں ہے دھوکہ دینا اور عیب کے معنی ہے خرابی اور برائی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی چیز بیچ رہا ہے اور اس چیز کے اندر کوئی عیب اور خرابی, خود بیچنے والے کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس نے بیچ دی, بیچنے کے بعد خریدنے والے کو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی, وہ جب چاہے چیز واپس کر کے اپنے پیسے لے سکتا ہے, اسے کہتے ہیں اختیار عیب, عیب کی وجہ سے اختیار نکلانا. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ دکاندار کو یا بیچنے والے کو پتا ہے کہ میری چیز میں خرابی ہے لیکن وہ اس کو چھپا کر اپنی خرابی کو چھپا کر اس چیز کو اس طرح بیچتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں. خریدنے والے نے خرید لیا اور اسے پتا چلا کہ نہیں اس کے اندر عیب ہے, اس کے اندر ایک خرابی جو مجھ کو نہیں بتایا گیا. اس صورت میں وہ اس چیز کو واپس کر سکتا ہے, لیکن اب جو اختیار اسے ملے گا اس کا نام ہے اختیار تبدیل. ایک وہ کہ جس میں خود بیچنے والے کو پتا نہیں کہ میری چیز میں خرابی, اس صورت میں بھی دکاندار چیز واپس ظاہر چیز واپس کر سکتا ہے, لیکن وہ جو واپس کرے گا وہ اپنے کچھ اختیار سے واپس کرے گا جسے کہا جاتا ہے اختیار عیب کا اختیار. اور اگر دکاندار کو بیچتے وقت پتا اور اس نے چھپا کر عیب کو چھپا کر بیچا تب بھی گاہک واپس کر سکتا ہے, لیکن اب جب وہ واپس کرے گا تو اپنے کچھ اختیار کو استعمال کرے گا جس کا نام ہے اختیار تبدیل. فرق کیا ہے؟ دونوں نام تو ایک ہی چیز ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ یہ فرق آتا ہے بڑے اونچے کاروباری سودوں کے اندر, اور عام طور پر اس کی تو ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے ہم تفصیل میں جائے بغیر انہی دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی بتا. اختیار عیب جیسا کہ آپ کی اب تک کی گفتگو سے واضح ہو گیا کہ اگر خریدنے والے نے ایک چیز خریدی, گھر جا کر دیکھا اس میں عیب نکل آیا, مثلاً اس نے دکاندار سے کپڑا خریدا یہ کہہ کر کہ کپڑا کچے رنگ کا ہونا چاہیے, کپڑے کا رنگ کچا نہ, اور وہ خرید کر لیا. گھر آ کر اس نے کپڑے کو استعمال کیا, دھویا تو پتا چلا کہ اس کا رنگ کچا. اب وہ اس کپڑے کو واپس کر سکتا ہے دکاندار کو اور کہہ سکتا ہے کہ میرے پیسے واپس دے. اگر دکاندار کو پتا تھا اور اس نے بیچا تو اس کو کہیں گے اختیار تسلیم, اور خود دکاندار بیچارے کو نہیں پتا تھا اس نے بیچ دیا تو اس کو کہیں گے اختیار ہے. جانور آپ گئے گوشت خریدنے, آپ نے کہا کہ مجھے بکرے کا گوشت دینا, پتائی نے بکری کا گوشت آپ کے حوالے کر دیا, گھر آ کر آپ کو پتا چلا تو آپ عیب, جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں ملی ہے, تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ واپس جائیں اور واپس جانے کے بعد یہ گوشت واپس کر کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں. یہ اختیار آپ کو موجود ہے, اس کا نام ہے اختیار عیب, کہ عیب کی وجہ سے اختیار ہو گیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ لے آئے آپ کو اس کا عیب نہیں پتا, لانے کے بعد استعمال کر لیا آپ نے, اب استعمال کے بعد وہ چیز ایسی ہو گئی کہ دکاندار لے تو اس بیچارے کے لیے بھی بیکار, اور آپ رکھتے تو آپ کے لیے بھی بیکار ہے کیونکہ آپ کو صحیح چیز چاہیے تھی لیکن عیبدار چیز ملی. یہی کپڑے کی مثال ہے کہ آپ کپڑا لے کے آئے, آپ نے کہا کہ مجھے پکے رنگ کا کپڑا چاہیے, کچا نہ ہو, دکاندار نے آپ کو دے دیا. اب آپ گھر میں لے کے آتے ہیں, لانے کے بعد اسے استعمال کرتے ہیں, مثلاً آپ کے کپڑا تھوڑا سا دھویا پتا چل گیا کہ اس کا رنگ چھوٹتا ہے, تو کپڑا اسی حالت میں ہے, آپ جا کر دکاندار کو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے واجب ہے کہ آپ یہ قیمت واپس کریں. اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ نہیں آپ نے اس کی قمیض سلوائی, قمیض سلوانے کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ اس کا رنگ کچا ہے, اب اگر آپ اس کو واپس کریں تو دکاندار کا کہنا بھی اپنی جگہ صحیح کہ آپ نے قمیض سلوا لی, اپنی کپڑا بالکل بیکار ہو گیا, میرے کس کام کا, اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھ کو پتا نہیں تھا, مجھے تو پکے رنگ کا کپڑا چاہیے تھا تو میں کچے رنگ کا دے دیا. اب یہاں پر فرق آ جاتا ہے اختیار عیب اور اختیار تکلیف. اگر دکاندار نے جان بوجھ کر آپ کو دھوکہ دیا اور یہ کپڑا آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا تو چاہے اس کی قمیض بن گئی ہو تب بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس چیز کو واپس دے اور جو کچھ نقصان ہے وہ برداشت کرے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر آپ کو دھوکہ دیا. اور اگر اس بیچارے کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کچا, اس نے جیسا سنا کسی سے جس نے اس کو کپڑا دیا ویسا ہی سن کر آپ کو دے دیا, اور اب اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے لیکن قمیض مل چکی ہے, اب وہ کیا کرے, اس کا کیا قصور ہے. تو اس قسم کے معاملات میں دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں کہ اگر ایک عیبدار چیز کسی نے خرید اور بعد میں اس کا عیب پتا چلا تو واپس کر سکتا, لیکن اگر دکاندار نے جان بوجھ کر اپنے عیب کو چھپا کر چیز کو فروخت کیا تو اب چیز جس حالت میں بھی اس کے پاس آئے سارا نقصان وہ برداشت کرے اور اسے لینا پڑے. اور اگر اس بیچارے کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ عیب اور خرابی اور اب اس کے پاس یہ چیز آئی تو اب وہ کیا کرے, اب یہ قمیض اس کے لیے بھی بیکار اور آپ کے لیے بھی ایک طرح سے بیکار ہے. تو اب اس صورت میں شریعت نے بتایا ہے کہ جو تفاوت ہے, جو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہے, اس فرق کو لے لیا جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر پکے رنگ کا کپڑا ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی بازار میں, پر کے لیے 4 روپے گز ہوتا, کچے رنگ کا کپڑا کیا ہے 6 روپے گز. تو اب جو اس نے آپ سے زائد قیمت پکے رنگ کے کپڑے کے لیے ہے اتنے پیسے وہ واپس کر دے اور اتنے پیسے اپنے پاس رکھ لے کہ جو کچے رنگ کے کپڑے کی مارکیٹ کے اندر قیمت ہونا چاہیے. آپ اس کے یہاں 50 روپے کا کپڑا لے کر آئے لیکن کچے رنگ کا کپڑا اتنا ہی 40 روپے کا ملتا, اس نے پکے رنگ کا سمجھ کر آپ سے 50 روپے لیے, اب اس کے لیے واجب ہے کہ زائد 10 روپے آپ کو لوٹا دے, یہ کپڑا بھی آپ استعمال کریں گے, آپ ہی کو استعمال کرنا ہے اور یہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. یہ فرق ہو گیا ان دو مسئلوں, کہ اگر دکاندار کو بیچتے وقت خود معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب اور اس نے بھیج دیا. زاہد بیچارے کو بعد میں پتا چلا, وہ واپس لائے گا اور واپس لا کر اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے, چیز لوٹا دے گا چاہے چیز کس حالت میں. اور اگر دکاندار کو بھی نہیں پتا تو اس صورت میں اگر یہ چیز خراب ہو چکی ہے تو دکاندار اس کو واپس لینے کا ذمہ دار نہیں ہے, اس کے لیے واجب نہیں. وہ زائد قیمت جو اس نے زیادہ قیمت آپ سے دے رہی تھی اس قیمت کو وہ لوٹا دے. البتہ تین چار ایسی جگہ ہیں, تین چار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں عیب کی وجہ سے بھی معاملے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پہلا تو یہ ہے کہ اگر دکاندار کو فرض کیجیے نہیں پتا لیکن زاہد کو خریدتے وقت پتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اس کو معلوم ہے, اس کی نگاہ پڑ گئی. مثلاً کپڑوں کے بارے میں وہ زیادہ واقف ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا رنگ کچا, دکاندار بیچارے کو نہیں پتا, اس نے پیش کیا. اب زاہد اگر واپس کرنا چاہے تو شرن اس کو اختیار نہیں واپس کرنے کا, کیونکہ اسے یہ عیب معلوم ہے. دوسرا یہ ہے کہ خریدتے وقت زاہد یہ کہہ دے, مثلاً کپڑا اس کے سامنے دکاندار نے رکھا, ہم ایک مثال صرف کپڑے کی لے رہے ہیں کیونکہ ایک ہی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے زیادہ بہتر ہے. ذہن میں گفتگو رہے کہ اگر کوئی چیز بیچی گئی اور دکاندار نے اس کے عیب کو چھپا کر فروخت کیا تو اب ظاہر کوئی اختیار ہے کہ جیسے ہی عیب معلوم ہو ویسے ہی یا تھوڑے عرصے کے بعد اس چیز کو واپس کر کے اپنی قیمت لے سکتا ہے, اور شرن دکاندار کو یہ عذر حاصل نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرے یا چیز کے واپس دینے سے انکار. لیکن اگر کوئی چیز بیچی گئی اور اس کے اندر ایسا عیب تھا کہ دکاندار بیچارے کو بھی نہیں پتا اور اس نے بیچ دیا, بعد میں پتا چلا دونوں کو کہ اس کے اندر ایک خرابی, تو اب اس صورت میں دکاندار کے لیے واجب ہے کہ اگر یہ چیز کسی حالت میں اس کے پاس واپس کی جا رہی اسے لے, اور اگر اس چیز میں تبدیلی آ چکی ہے تو اب جو دونوں چیزوں کی قیمت میں فرق ہے, صحیح چیز میں اور غلط چیز کی قیمت میں جو فرق ہے, اتنا جو پیسہ اس نے زیادہ لیا ہے وہ اپنے ظاہر کو لوٹا دے. لیکن کبھی کبھار چیز اسی حالت میں ہے جس حالت میں خریدار خرید کر لے گیا اور اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر عیب ہے, وہ اس چیز کو نہیں لوٹا سکتا. ایسا کب ہوتا ہے؟ تین چار مقامات. پہلا یہ کہ چیز خریدتے وقت ہی خریدنے والے کو پتا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے, اس کے اندر خرابی, اس کے اندر نقصان ہے. مثلاً ایک کتاب آپ خرید کر لے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کام کی کتاب نہیں ہے, دکاندار غلطی سے اور دھوکے سے دے رہا. آپ کو معلوم آپ خرید کر لے آئے, خرید کر لانے کے بعد آپ نے گھر میں رکھا پڑھا اور پھر واپس کر کریں کہ میں نے تم سے فرسٹ ایئر کی کتاب مانگی تھی, تم نے سیکنڈ ایئر کی کتاب دے دی, عیب نکل آیا, خرابی نکل آئی. لیکن خریدتے وقت کیونکہ آپ کو پتا اور آپ صرف اس لیے اٹھا کر لے گئے کہ پڑھ کر اپنے حق کو اختیار کر کے واپس کر دوں گا, تو اب آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم تھا خریدتے وقت, اس دکاندار بیچارے کو نہیں معلوم تھا, آپ کو معلوم تھا, لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اختیار تو میرے پاس ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو غلط تھی, جو میں نے خریدی, جو مجھے خریدنا تھی وہ نہیں تھی, کوئی اور چیز غلط آ گئی, میں واپس کر سکتا ہوں, یہ اختیار ہے, چلو اس کو لے جاؤ پڑھ کر واپس کرو, تو اب اس صورت میں یہ آپ کا اختیار نہیں چلے گا کیونکہ خرید کے وقت آپ کو اس کا عیب معلوم ہے. دوسرا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چیز رکھ دی, کپڑا رکھ دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ جیسا کپڑا ہے میں بیچ رہا ہوں, میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, خریدنا ہے تو خرید لو, نہیں خریدنا ہے تو نہیں خرید, اور اس نے مکمل طریقے پر اپنی ذمہ داری کو ختم کر دی. آپ نے کہا کہ نہیں بولے دیے گا, گھر جا کر پتہ چلا کہ اس کا رنگ کچا ہے یا کپڑا اتنا مضبوط نہیں ہے, کپڑا غلط قسم کا کپڑا ہے, دھوکا دیا گیا. اب آپ واپس کریں تو آپ واپس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دکاندار نے بیچتے وقت ہی اپنی ذمہ داری کو ختم کر دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ خریدتے وقت دکاندار ذمہ داری ختم نہ کرے, آپ ذمہ داری ختم کریں. آپ نے کپڑا دے دیا, آپ نے کہا مجھے دے دو جیسا کپڑا بھی ہے مجھے منظور, کسی قسم کی خرابی ہو یا اچھائی ہو مجھے منظور, اور دکاندار نے آپ کو دے دیا, گھر جا کر آپ کو پتا چلا کہ اس میں خرابی نکل آئی, تو اب اس صورت کے اندر آپ اس چیز کو واپس نہیں کر سکتے کیونکہ خریدتے وقت خود آپ نے اپنے حق کو ختم کر دیا. اور چوتھی یہ صورت حال ہے جس کے اندر آپ چیز کو واپس تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اتنا اختیار ہے کہ آپ قیمت لے سکتے ہیں, وہ یہ کہ کپڑا آپ لے کر گئے خریدتے وقت اور آپ کو معلوم تھا کہ اس کا رنگ کچا, اور آپ نے کہا مجھے یہ عیب والا کپڑا منظور, گھر لے کر پہنچے تو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ عیب بھی ہے اور دوسرا عیب بھی ہے. ایک مسئلہ کہ اگر خریدتے وقت آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک چیز میں خرابی ہے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے خرابی کے ساتھ یہ کپڑا چاہیے, یہ کہہ کر آپ لے آئے, گھر جا کر آپ کو پتا چلا کہ میں تو اس کو خرابی سمجھ رہا تھا لیکن اس نے دوسری خرابی ہوئی ہے, مطلب میں اس کو جاپانی کپڑا سمجھ رہا تھا یہ پاکستانی نکل آئے, میری توجہ صرف اس چیز کی طرف تھی کہ اس کا رنگ کچا یا پکا نہ ہو, تو میں نے خریدتے وقت اس سے کہہ دیا تھا کہ جس قسم کا کپڑا بھی ہے مجھے منظور, لیکن گھر آ کر پتا چلا کہ جس خرابی کو میں دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ دوسری خرابی بھی اس کپڑے میں موجود ہے, لیکن خود اپنی زبان سے آپ اختیار ختم کر کے آئے, تو اب اس صورت میں شریعت نہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے نہ اس دکاندار کو. پھر وہی مسئلہ کہ جو اس کو کپڑوں کی قیمت میں فرق ہے وہ آپ کے لیے. یہ آخری مسئلہ واضح نہ ہو سکا ہوگا, میں خود اندازہ ہے ان شاء اللہ آئندہ تقریر کو نہیں بلکہ اس مسئلے کو آج ختم کرتے چلیں, کیونکہ آئندہ پھر گیپ آ رہا ہے اور اس کے بعد والی تقریر میں مسائل چلیں گے. تو پھر اگر پہلے سے ابتدا کریں تو بات کی ابتدا ہو جائے گی. ایک منٹ کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گاہک اگر خریدے نا ایک مال میں ایپ دے دے اور وہ یہ کہہ کر خریدے کہ اس ایپ کے باوجود مجھے یہ مال پسند, گھر لا کر اسے پتا چلے کہ اس میں سے کوئی اور خرابی بھی. اب وہ خود کہہ کر آیا تھا کہ اس خرابی کے باوجود مجھے مال پسند, چنانچہ اس کا اختیار ختم ہو گیا تھا واپس کرنے کا. گھر آ کر پتا چلا کہ نہیں اس میں ایک اور خرابی بھی, میں نے اس خرابی کو نہیں دیکھا تھا لیکن جملہ زبان سے ایسا نکل گیا کہ ہر جو بھی اس مال میں خرابی ہو مجھے منظور. تو اب میں کیا کروں, میں تو سمجھ رہا تھا کہ خالی یہ خرابی ہے اسی لیے میں نے اس کے باوجود دے لیا, یہ دوسری خرابی نکل آئی. تو اب یہ اختیار ہے آپ کو کہ آپ واپس تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ خریدتے وقت طے کرا رہے تھے کہ مجھے یہ کپڑا منظور ہے. البتہ جاپانی کپڑے کی قیمت 100 روپے ہے, پاکستانی کی 50 روپے ہے, آپ اس سے زائد 50 روپے جا کر دے سکتے ہیں. یہ کہہ کر کہ دوسری اس میں خرابی نکل آئی تو اس کا فرق جو ہے وہ مجھے لوٹا دیں, لیکن کپڑا آپ واپس نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ اپنی زبان سے کہہ کر آئے تھے کہ اس میں جو عیب, چاہے آپ کی توجہ صرف ایک عیب کی طرف لیکن یہ کہہ کر آئے تھے کہ اس میں جو خرابی ہو مجھے منظور ہے, اس لیے آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. جس کا نام ہے اختیار عیب, اس کی تھوڑی یہ تفصیل تھی. تو آج 8 چیزوں کا تذکرہ ہو گیا, مجلس کا اختیار, حیوان کا اختیار, تاثیر کا اختیار, تاثر تسلیم کا اختیار, شرط کا اختیار, تخلق شرط یا شرط کی خلاف ورزی کا اختیار, عیب کا اختیار اور اس کے بعد تجویز کا اختیار. 3 چیزیں بچی, رویت کا اختیار, مد کا اختیار, شرکت کا اختیار, اور اسی لیے انشاءاللہ آئندہ تقریر میں تو نہیں آ سکیں گی اس لیے کہ آئندہ تقریر انگریزی مہینے کی پہلی تقریر ہونے کی وجہ سے تاریخ اسلام اور عقائد اسلام کے موضوع پر ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد یہ 3 چیزیں بتا کر اب جلدی جلدی کاروبار کے مسائل آگے بڑھیں. ہماری گفتگو جاری تھی اس جلد میں اور اس موضوع پر کہ انسان کو خدا نے بہت بڑی رحمت عطا کی ہے جس کا نام امید, اور یہ امید سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی رحمت نہیں. روایت امیر المومنین کی کہ یاد رکھ, اگر اس دنیا کے اندر امید نہ ہوتی اور ہر شخص اپنے آنے والے زمانے کو دیکھتا کہ مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, حالات خراب ہیں, رزق کی کمی بڑھتی چلی جائے گی, برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی, خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی, تو ہر شخص اپنے آنے والے زمانے کا اندازہ لگا سکتا اگر یہ خدا کی پیدا کی ہوئی امید نہ ہوتی. تو یاد رکھو کہ لوگ ہال کے مارے, لوگ خوف کے مارے, لوگ دہشت کے مارے خود مر جایا کرتے تھے, اور اس دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی کام کوئی شخص نہ کرتا. یہ امید ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو پتا ہے کہ آنے والا زمانہ بدتر سے بدترین ہوتا چلا جائے گا, خطرناک سے خطرناک ترین ہوتا چلا جائے گا, خراب سے خراب ترین ہوتا چلا جائے گا, لیکن اس کے باوجود ایک امید اس کے دل میں موجود ہوتی ہے جس کے سہارے وہ بڑے سے بڑا کام کر بیٹھتا. تو امید حضرت عیسیٰ نے دیکھا, ایک مرتبہ حیران ہو کر یہ خیال کیا کہ یہ شخص اتنا بوڑھا, اتنا ضعیف ہے, اتنا کمزور ہے, اور اس کے باوجود یہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا جس کے نتیجے میں آج بیج بوئے گا, پانی دے گا, پتا نہیں کتنے عرصے کے بعد درخت نکلے. ایک مرتبہ خدا کی طرف رجوع کیا کہ خدا بندہ یہ شخص اتنے سارے کام کیوں کر رہا ہے, تو جواب دیا کہ اے میرے بندے عیسیٰ, اس کے دل میں میں نے امید کو ڈال دیا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ خدا بندہ تو اپنی امید کو اس کے دل سے نکال لے تاکہ میں دیکھوں کہ امید نکلنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوتا ہے. روایت حضرت عیسیٰ کی یہ کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر تک وہ بوڑھا اسی طرح سے کدال چلاتا رہا. ایک مرتبہ پتا نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوا کہ کدال کو ایک طرف رکھا اور آرام سے درخت کے سائے میں جا کر لمبی تان پر سو گیا. حضرت عیسیٰ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ابھی تو انتہائی محنت و مشقت کے ساتھ تان جاری کیے ہوئے تھا اور ابھی ایک دم اس نے سارے کام کو ترک کر دیا, اس طرح جا کے لیٹ گیا. خدا سے کہا کہ خدا بندہ میں نے دیکھ لیا کہ امید نکلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, اب دوبارہ تو اس کے دل میں امید ڈال دے. تھوڑی دیر گزری, حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ شخص جلدی سے چادر کو پھینک کر اٹھا اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی انتہائی ضروری کام اس کے ذہن میں آ گیا ہو. جلدی سے چاروں طرف دیکھا, اپنی کدال کو اٹھایا اور کدال کو اٹھانے کے بعد اپنے کام میں لگ گیا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ آگے بڑھے, اس بوڑھے کے قریب پہنچے اور کہا کہ اے بوڑھے کیا بات ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے کام کرتے کرتے تو نے اپنے کان کو ختم کیوں کر دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ انتہائی مشکل تھکن والا کام کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا کہ میں اتنا بوڑھا ہوں، آج مرا یا کل مرا کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اتنی محنت کرتا ہوں، اب اس کا نتیجہ ایک سال کے بعد نکلے گا، اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ جبکہ موت سامنے ہے؟ یہ سوچ کر میں نے کان کو ترک کر دیا اور جا کر سو گیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ عائشہ، پھر دوبارہ تو نے کان کیوں لیا؟ میں سو گیا تھا، ایک دفعہ میری آنکھ کھلی خود بخود میرے دل میں خیال پیدا ہوا چار دن کے بعد سال تک موت نہ آئے تو اس صورت میں کیا کروں گا اگر میں اپنے اس کام کو مکمل کر کے اس سے فائدہ حاصل نہ کروں؟ یہ خیال کرتے ہی میں دوبارہ اپنے کام کے اندر جھک گیا اور دوبارہ اپنے کام کو انجام دینے لگا۔ تو یہ امید ہے کہ جو 80 سال کے انتہائی کمزور اور ضعیف بوڑھے کو جس کی موت اس کے سامنے ہے اس سے کام کرواتی ہے۔ خدا امید نکال دیتا ہے تو انسان ہر کام کو ترک کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور خدا امید ڈالتا ہے تو ناممکن کام بھی انسان انجام دینے لگتا ہے۔ اسی لیے روایات میں امید کی انتہائی تاکید ہے، انتہائی اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہی امید ہے جس کی وجہ سے ایک شخص اپنے ماحول پر نگاہ ڈالتا ہے کہ میرا بھائی غلط راستے پر جا رہا، میری ماں احکامات شریعت کا مذاق اڑا رہی، میرے گھر والے اللہ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے پڑھا دیتے ہیں۔ وہ ماحول کو دیکھتا ہے، انتہائی ترین ماحول اسے نظر آتا ہے، لیکن یہی امید ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، ایک ایک کر کے انشاءاللہ یہ سارے گھر والے بھی سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ تو ہر نیک کام کی بنیاد یہی امید ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول دنیا میں آئے اور دیکھا کہ تمام دنیا بدترین حالات کا شکار ہے، لیکن امید اگر موجود نہ ہوتی تو کبھی رسول اپنے کام کو انجام نہ دیتے۔ انتہائی تاکید اسی لیے امید کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی گیا کہ نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد کہ خبردار تم لوگ امیدوں سے ڈرو، اپنی لمبی لمبی امیدوں سے ڈرو، اس لیے کہ طولوا اعمالکم حالانکہ تم سے پہلے کے قوم ہلاک ہو گئی، حالانکہ من کان قبلکم تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی، صرف اس لیے کہ طولوا اعمالہم انہوں نے اپنی امیدوں کو بڑا لمبا کر دیا تھا۔ مکان بنائیں گے، کاروبار کو ترقی دیں گے، شادی کریں گے، بچے پیدا ہوں گے، بچے یہ بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، طولوا اعمالہم اپنی امیدوں کو لمبے سے لمبا کرتے چلے گئے، وطغیوا اعجالہم اور اپنی موت کو بھلاتے چلے گئے، اپنی موت کو نظر انداز کرتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ امیدوں پر امیدیں باندھتے رہے، لیکن ملک الموت ان کے دروازے کے اوپر حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ اب نہ توبہ قبول کی جا سکتی ہے، نہ ندامت انسان کے کام آ سکتی ہے، اور عاقبت اور قارعہ وہ کھڑکھڑانے والی وہ روز قیامت کی مصیبت انسان کے سامنے پہنچ گئی۔ تو امید خدا کی رحمت، امیدوں پر امیدیں باندھے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی لمبی امید نہ ہو کہ جو انسان کو روز قیامت کو نظر انداز کرا دے، جو انسان کے دل سے خدا کا تصور نکال دے۔ تو شریعت کے اندر ایک طرف تو امید کی انتہائی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو ہر نیک کام کرو اور امید کرتے رہو کہ خدا تمہیں اس کا اچھا نتیجہ دے گا، ورنہ خود یہ سوچے کہ آج کون ہے کہ جو اپنی بہترین ملازمت کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے اندر سودی کاروبار ہے، اور سود کا لینا، سود کا دینا، سود میں مدد دینا، یہ سب کا سب پہلے حرام اور گناہ کبیرہ۔ کون ہے کہ جو اسے چھوڑ دے، لیکن اگر اس کے دل میں امید ہے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا کہ آج مشکل کے بعد کل آسانی ہوگی، تو یقیناً اس امید کے سہارے وہ اس پہلے حرام کو ترک کرنے کے اوپر تیار ہو جائے گا۔ تو امید اگر مومن کے ساتھ نہ ہو تو کبھی وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ اپنی امیدیں اتنی طویل نہ کرو، اپنی اتنی بڑی بڑی امیدیں نہ بنا دو کہ اس کے نتیجے میں تم آخرت کو بھلا بیٹھو، اور کوئی ایسی امید نہ باندھو کہ جس کے ساتھ تم عمل نہ کر بیٹھو۔ اب روایت یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم بادشاہ، انتہائی جابر، انتہائی شقی، ایک مرتبہ چلتا ہے اپنے غلام کے ساتھ اس لیے کہ بازار طوفا کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اب روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ چلا اور چلنے کے بعد بازار طوفا کو دیکھتے وہ اس علاقے میں داخل ہو گیا کہ جہاں دودھ بیچنے والوں کی اور شیر فروشوں کی دکانیں۔ ایک مرتبہ اس علاقے کے اندر داخل ہوا، دیکھتا چلا تو یہ دیکھا کہ ایک دودھ والا وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے اور خود اپنے آپ سے بات چیت کیے جا رہا۔ حجاج ابن یوسف نے یہ منظر دیکھا، دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اکیلے ہی اکیلے بات چیت کر رہا ہے، ذرا سننا چاہیے کہ اس کی کیا بات چیت۔ اب روایت یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف آگے بڑھتا ہے اور ایک کونے میں چھپ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ ہمارے ہندوستان کے بعض بزرگوں کے متعلق بھی مشہور ہے۔ بہرحال حجاج ابن یوسف ایک کونے میں چھپ کر کھڑا ہو جاتا اور سنتا تو یہ دیکھا کہ دودھ والا اپنے آپ سے بات چیت کر رہا ہے۔ سامنے دودھ کا برتن رکھا ہوا ہے، بات چیت کر رہا ہے کہ یہ دودھ میں بیچوں گا، اس دودھ کو بیچنے سے مجھے تھوڑا سا نفع ہوگا، اس نفے کو جمع کروں گا، یہاں تک کہ جمع ہوتے ہوتے اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ایک بکری خرید سکوں گا، پھر اس کے بعد ایک بکری خرید کے لاؤں گا اور بکری سے زیادہ دودھ نکلے گا، اس زیادہ دودھ کو آہستہ آہستہ کر کے فروخت کروں گا، یہاں تک کہ زیادہ نفع ملنے لگے گا، زیادہ پیسہ جمع ہو جائے گا، دوسری بکری خریدوں گا، دوسری سے تیسری بکری خریدوں گا، اس طرح بکریاں بڑھتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ جب بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی تو ان بکریوں کو فروخت کر کے ایک بڑی سی گائے اور بھینس لے کے آ جاؤں گا، گائے کو لانے کے بعد اس کا دودھ زیادہ بکا کرے گا، اس سے زیادہ نفع حاصل ہوا کرے گا، اس پیسے کو جمع کرتا چلا جاؤں گا، جب پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو دوسری گائے خریدوں گا، تیسری گائے خریدوں گا، جب بہت ساری گائے ہو جائیں گی تو پھر ان کے دودھ سے ملنے والا نفع بڑھ جائے گا، ایک بڑا عالیشان مکان بنا لوں گا، جب عالیشان مکان بن جائے گا تو اس کے بعد حجاج ابن یوسف کی لڑکی کا پیام بھجواؤں گا، اس زمانے میں میں سب سے بڑا تاجر بن چکا ہوں گا، حجاج ابن یوسف اپنی لڑکی کی شادی بڑی خوشی سے مجھ سے کر دے گا، حجاج ابن یوسف کی لڑکی بیاہ کر میرے گھر میں آئے گی اور اس کے بعد ظالم باپ کی بیٹی ہوگی، یقیناً ہر حکم کو نہیں مانے گی، اگر میں نے کوئی حکم دیا اور اس نے میرے حکم کو نہ مانا تو ایک مرتبہ اتنے زور سے اسے لات ماروں گا کہ وہ دور جا کے گرے گی، اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ اس نے اپنے لات ماری، پاؤں کو چلایا تو وہ دودھ کا برتن جو سامنے رکھا تھا وہ دودھ کا برتن گر گیا اور سارا دودھ بہ گیا، حجاج ابن یوسف کونے سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد بلایا اپنے غلام کو اور کہا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اسے گرفتار کر کے 100 کوڑے مارنے کی تیاریاں شروع ہو گئی، ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ اے حجاج مجھے 100 کوڑے کیوں مار رہا ہے، تو حجاج کہتا ہے کہ تو میری بیٹی کے لات مارے گا، کیا میں تجھے 100 کوڑے بھی اس کے بدلے میں نہ ماروں، اب روایت یہ ہے کہ 100 کوڑے پڑے اور اتنا چیخ چیخ کر رونے لگا، اتنا چلا چلا کر رونے لگا کہ 1000 کوڑے پڑنے والے کی بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو لوگ گھبرا کے سوال کرتے ہیں کہ اے جب پرانا زمانہ تھا، اے جب اتنے سے کوڑے پڑے تو اتنا چلا چلا کے رو رہا ہے، تو جواب دیتا ہے کہ میں خالی کوڑوں کے پڑنے سے نہیں رو رہا ہوں، ارے میری بکریاں، میری گائے، میرا محل، میری شادی سب کے سب ختم ہو کر رہ گئے، میں اس کا غم کر رہا ہوں بیٹھ کر، تو یہی وہ چیز ہے کہ اجاکم و طولو اعمال، امیدیں بڑی لمبی لمبی باندھ کے رکھتے ہو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، لیکن حالت یہ ہو کہ انسان کوئی کام نہ کرے، بس اسی طول امید سے لوگوں کو ڈرایا گیا اور اسی طول امید سے روایت کے اندر بار بار انسان کو بچایا گیا کہ دیکھو خبردار ہر کام کرو لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ کام بہت مختصر ہے اور امید بڑی لمبی چوڑی تم نے باندھ رکھی ہے، امیر المومنین کی روایت ہے کہ من اے فنا، مجھے تعجب ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کی حالت پر کہ من اے فنا، جسے یہ یقین ہے کہ ان یفارق الاحباب و یسکن التراب، جسے یہ یقین ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جب موت کا فرشتہ اس کے سرحانے پہنچے گا اور اس کے سرحانے پہنچنے کے بعد اس کو اس کے دوستوں سے جدا کرے گا، وہ دوست جن کے ساتھ ہر لمحے رہنے کا عادی، وہ دوست جن کی صحبت کے بغیر اسے چین و سکون نصیب نہ ہوتا تھا، وہ اپنے دوستوں سے جدا کیا جائے گا، وہ یسکن التراب، اور زمین کے اوپر سے زندگی گزارنا پڑے گی، ایک دن کی نہیں، دو دن کی نہیں، پانچ دن کی نہیں، سال اور دو سال کی نہیں، بلکہ مرنے سے لے کر قیامت تک دوستوں سے جدائی ہوگی، زمین کے اوپر زندگی گزارنا پڑے گی، وہ یواجب الحساب، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا، ایک عادل حقیقی کی بارگاہ میں، ایک منصف حقیقی کی بارگاہ میں، کہ جس کے عدل کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ ارحم الراحمین ہے تو جبار و قہار و متکبر بھی ہے، اسی کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا پڑے گا، اور یہ بھی پتا مجھے تعجب ہے اس شخص کی حالت پر کہ جسے یہ پتا ہے کہ اپنے دوستوں کو ترک کرنا اور زندگی اپنی گزارنا ہے مٹی کے اوپر، کتاب کی تیاری کرنا، اور یہ بھی اس شخص کو پتا ہے کہ یہ سب ہی اما فلق، کہ وہ تمام چیزیں جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ان کی اسے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں پڑے گی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ مکان کی، نہ کاروبار کی، یا سب نہیں، جب وہ جائے گا اس قبر کے اندر تو اما فلق، جتنی چیزیں چھوڑی ہیں تمام چیزیں اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی، وہ یا سفر و اما قدم، ہاں وہ محتاج ہو جائے گا ان چیزوں کا کہ جو وہ پہلے بھیج چکا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا زکات، اس کی خون، اس کا حج، اس کی نیکیاں، تو تب بھی اما فلق، وہ جانتا ہے کہ جو چیزیں میں دنیا میں چھوڑ جاؤں گا یہ بالکل بیکار ہوں گی میرے لیے، و فَيَسْتَفِرُ أَمَّا قَدَمْ، لیکن ہاں جو نیکیاں میں بھیج چکا ہوں یہ نیکیاں میرے کام آئیں گی، تو مجھے تعجب ہے کہ اتنا سب کچھ جانتا ہے وصول عمل، اس کے بعد بھی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اس کے بعد بھی بڑی بڑی آرزویں کرتا ہے، اس کے بعد بھی بڑی بڑی تمنائیں اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں، جس کو یہ یقین ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کو چھوڑنا ہے اور مجھے اپنی زندگی زمین کی خاک کے اوپر گزارنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اپنے پیچھے دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو جانا ہے اور اپنے آگے بھیجی جانے والی نیکیوں کا محتاج ہونا ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ترک العمل، کہ وہ اپنی امیدیں چھوڑ دے، وہ طول العمل اور اپنے نیک اعمال کو، اپنے عمل کو طویل سے طویل کرتا چلا جائے، امیدیں چھوٹی سے چھوٹی کرے اور عمل کو طویل سے طویل کرتا چلا جائے۔ لیکن تعجب کی بات یہی ہے، یہی بنیادی خرابی ہے جو ڈرایا گیا ہے آرزو کے دراز سے، لمبی لمبی امیدوں سے۔ اتنا زیادہ ڈرانے کی ضرورت کیا ہے کہ نہج البلاغہ کا تقریباً ایک تہائی حصہ اسی چیز سے بھرا ہوا ہے کہ دیکھو لمبی امیدیں کبھی نہ باندھو۔ تو اصل خرابی یہ ہے کہ انسان کی لمبی امیدیں دنیا کے اندر نہیں رہتی ہیں بلکہ دنیا سے نکل کر آخرت تک کے اندر پہنچ جاتی ہیں، کہ جیسے ہمارا بھی تصور ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ نیک عمل کم سے کم کرو، نمازیں مختصر سے مختصر پڑھو، اللہ کے حق کم سے کم ادا کرو، بندوں کے حقوق کو جتنا کوتا کر سکتے ہو کوتا کرو، اور امید یہ باندھو کہ خدا تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، جنت کے محلات بھی عطا کرے گا، جنت کے درجات بھی عطا کرے گا۔ وہ واقعہ تو ذہنوں میں ہوگا کہ جب امام زین العابدین جب ہمارے چوتھے امام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، اس سے پہلے 32ویں یا 33ویں تقریب میں یہ واقعہ آ چکا کہ چوتھے امام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، ایک مرتبہ چوتھے امام نے دیکھا کہ ایک شخص قریب آتا ہے اور چوتھے امام کے پہلو میں بیٹھتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ویسی نماز کہ جیسی سارے مومنین پڑھتے ہیں، کہ جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کیا، بلکہ کیا بھی نہیں، ابھی رکوع میں پہنچے نہیں کہ دھڑ سے سجدے میں گر پڑے، سجدہ ختم ہوا نہیں کہ تشہد و سلام اور ساری نماز ایک لمحے کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، نماز ختم کرنے کے بعد لمبے لمبے ہاتھوں کو پھیلایا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، خدا بندہ مجھے جنت دینا، خدا بندہ مجھے دودھ اور شہد کی نہریں دینا، خدا بندہ مجھے عالی شان محل عطا کرنا، خدا بندہ مجھے انتہائی پھلدار طرف دینا، خدا کی ہر نعمتیں دینا اور 70,000 حورے عطا کرنا، کہ جس کا تو نے مومن سے وعدہ کیا ہے۔ تو روایت یہ، ایک مرتبہ چوتھے امام اس کی طرف مڑے، مڑنے کے بعد کہا کہ ایسا حورے تو اتنی زیادہ طلب کرتا ہے اور حوروں کا مہر اتنا کم تو دیتا ہے کہ جلدی جلدی دھو رکھ کر نماز کو انجام دے دیا، اگر حورے زیادہ چاہیے تو مہر بھی زیادہ تیار کر، جتنا زیادہ مہر ہوگا اتنی زیادہ حوریں تیرے نکاح کے اندر آنے پائیں گی۔ تو اب امام اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لمبی امیدیں دنیا کے اندر بھی خطرناک ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ لمبی امیدیں دنیا سے نکل کر آخرت کے بارے میں ہو جاتی ہیں، کہ عمل کو چھوٹے سے چھوٹا کرتا چلا جاتا ہے، نمازیں تو مختصر ترین ہو اور محل بڑے اونچے اونچے محل آپ کو نظر آئیں، روزے تو مختصر ترین ہو کہ 8 گھنٹے کا واقعہ برداشت نہیں ہوتا اور دودھ اور شہد کی لمبی چوڑی نہریں آپ کو عطا ہو جائیں۔ تو اس وقت کہ جب انسان اپنی امیدوں کو دنیا میں رکھے، اس کی اتنی مذمت اور برائی کی گئی ہے کہ ہر قوم ہلاک ہو گئی جب انہوں نے اپنی امیدیں لمبی لمبی کر لی دنیا کے بارے میں، تو اگر کوئی آخرت کے بارے میں اپنی امیدیں لمبی لمبی کر لیں تو اس کی تو انتہائی مذمت ہے اور انتہائی برے الفاظ میں روایت میں اسے یاد کیا گیا ہے۔ ہماری حالت کیا ہوگی آخرت کے دن، یہ پہلوانِ دانا کے ایک واقعے ہیں اور یہ واقعہ بھی ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں کافی مشہور و معروف ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہی واقعات اگر غور کریں آپ تو اس میں بڑی بڑی معرفت کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ روایت واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک انتہائی غریب اور انتہائی تنگدست لکڑہارا شہر کے باہر لکڑیاں کاٹ رہا اور کلہاڑا ہاتھ میں تھا، درخت کی لکڑیاں انتہائی محنت سے، انتہائی مشقت سے، انتہائی جان پہچانی سے کاٹ رہا۔ کلہاڑا اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ درخت کے اوپر مارتا ہے۔ اب روایت یہ ہے، یعنی حکایت کی تاریخی روایت یہ ہے کہ کلہاڑا اٹھا کے مارتا ہے اور اس کے بعد لکڑیاں کاٹ کاٹ کے جمع کرتا ہے۔ یہ جب بھی اور جس مرتبہ بھی اپنے کلہاڑے کو، اپنے اس کلہاڑ کو، اس کلہاڑی کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد درخت میں مارتا ہے، تو قریب میں جب بیٹھا تھا وہ اپنے منہ سے ایسی آواز نکالتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کوئی بہت محنت والا کام کرے تو محنت کے کام کے وقت منہ سے جو آواز نکلتی ہے، ایسی آواز اس کے منہ سے نکل رہی ہے۔ جب بھی اس نے کلہاڑی اٹھا کر درخت پر ماری اور ادھر اس شخص کے منہ سے آواز نکلی، اس لکڑہارے نے ایک مرتبہ حیرت سے دیکھا، دو مرتبہ حیرت سے دیکھا، تین مرتبہ حیرت سے دیکھا کہ میں ادھر لکڑیوں کو کاٹتا ہوں اور آواز اور چیز اس کے منہ سے نکلنے لگتی ہے، آخر اس کا سبب کیا؟ لیکن 3-4 مرتبہ دیکھا، اس کے بعد نظر انداز کر دیا۔ اب روایت یہ ہے کہ اس نے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹنے کے بعد لکڑیوں کے گٹھے کو باندھا، باندھ کر کمر پر رکھا اور چلا بازار کی طرف۔ بازار میں پہنچا، بازار میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد آواز لگا کر اپنی لکڑیاں فروخت کرنا شروع کر دی، لوگ آئے اور آ کر لکڑیاں خرید کر لے، جس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، پیسے جمع کر کے چلا گھر کی طرف، ایک مرتبہ وہی شخص جو صبح سے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا آوازیں لگا رہا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بازار میں چل کے آیا تھا، اس کے بازو کو تھام کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے شخص میری قدرت بھی میرے حوالے کر، اسے سنا بڑا پریشان بڑا حیران، کہا کہ تیری قدرت کس کام کی، تو جواب دیا کہ جب ایک کام دو آدمی مل کر کرتے ہیں تو دونوں کا اس کے پیسے میں حصہ ہونا چاہیے، ابھی جو کام لکڑیاں کاٹنے کا تو نے کیا میں بھی اس کے اندر تمہارا حصے دار تھا، اس لیے میرا حصہ مجھے دلوایا تھا، اب یہ حیران یا پریشان کہ لکڑیاں میں نے کاٹی، محنت میں نے کی، گٹھا میں نے باندھا، کمر پر رکھ کر بیل آیا، بازار میں خریداروں کے ہاتھ میں نے فروخت کیا اور یہ کہاں سے نکل آیا، بیچ میں دعوے دار کہ میں بھی تیرا شریف، حیران و پریشان، لیکن وہ اس کے بازو کو تھام کے لے چلا قاضی شہر کی عدالت میں، قاضی شہر کی عدالت میں جس وقت یہ مقدمہ چلا تو اس نے اتفاق سے بہلول دانا بھی وہیں پر موجود تھے، مقدمہ شروع ہوا، ایک مرتبہ لکڑہارا آگے بڑھتا اور کہتا ہے کہ اے قاضی شہر، اب ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ کس مورد کا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر عمل کم ہوتا ہے، امیدیں بڑی بڑی دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں، لیکن ذرا بہلول کے اس واقعے پر غور کریں، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے لکڑہارا کیا ہے قاضی شہر، میں نے انتہائی محنت کی، میں نے انتہائی مشقت کی، میں نے انتہائی کوشش کی اور جتنی کوشش کے بعد جتنے سے پیسے مجھے ملے اور یہ شخص جس نے میرا بدن کوئی ہاتھ نہیں بتایا آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اندر شریک ہوں، مجھے اس سے نجات دلائی جائے، قاضی شہر نے اسے دیکھا کہا کہ اے شخص تو نے لکڑہارے کو کیوں پکڑ رکھا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ اے قاضی شہر اس کی محنت میں میں بھی برابر کا شریک تھا، قاضی شہر لکڑہارے سے پوچھتا ہے، وہ حیران ہو کر سوال کرتا کہ اے شخص تو نے کون سی محنت میرے ساتھ کی، تو جواب دیا کہ تجھے یاد نہیں جب بھی تو نے مرتبہ لکڑیاں کاٹنا چاہیں تو ہر مرتبہ تیرا کلہاڑا بلند ہوا اور میں نے اپنے منہ سے آواز نکالی تھی، تکلیف کی اور محنت والی آواز، تو لکڑیاں تو کاٹ رہا تھا، آواز میں نکال رہا تھا، برابر سے تیرا ساتھ کام کرتا چلا جا رہا تھا، اب مجھے اس محنت کا اجر دیا جائے، مجھے اس محنت کا معاوضہ دیا جائے، آج یہ شہر نے سنا حیران بھی ہوا پریشان بھی ہوا، سمجھ میں نہ آیا کہ جس قانونی نقطے کی بنا پر اس کے مقدمے کو خارج کیا جائے، ایک مرتبہ رجوع کیا بہلول کی طرف کہ اے بہلول تو ہی اس مقدمے کا فیصلہ کر دے، بہلول نے سنا کہا کہ بڑے آرام اور اطمینان سے مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا، ایک مرتبہ لکڑہارے نے کہا کہ اے لکڑہارے اپنے پیسے کی تھیلی مجھے دے دے، یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے اور اسے بھی تیری قدرت اور معاوضے کے اندر حصہ ملنا چاہیے، یہ کہہ کہ لکڑہارے سے تھیلی لی، اب وہ بیچارہ چیختا رہا چلاتا رہا کہ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، تمام محنت میں نے کی اور میرا معاوضہ اس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، لیکن بہلول تو یہی دیوانے کہنے لگے کہ ہاں میں تو ہوں دیوانہ اور اس کی قدرت اس کے حوالے کرنا، یہ کہہ کہ ایک مرتبہ تھیلی چھینی اس کے قریب پہنچا، دوسرا شخص انتہائی خوش خوش نظر آ رہا تھا کہ ہاں بہلول مجھے میرا حق دلوا دیا، ایک مرتبہ کھڑا بہلول قریب جاتے ہیں، اس کے کان کے قریب تھیلی لے جا کر ہلاتے ہیں، سکھوں کی چھنچھنانے کی آواز اس کے کان میں پہنچی، خوشی اور بڑی، بہلول نے کہا کہ کیا تو سکھوں کے چھنچھنانے کی آواز سن رہا، بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں یقیناً سن رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ بہلول نے تھیلی اٹھا کر لکڑہارے کے حوالے کر دی، تو جب پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اے بہلول میری قدرت کہاں گئی، تو بہلول نے کہا عزت مل تو گئی، لکڑیاں اس نے کاٹی، آواز تم نے نکالی، پیسے اس نے کمائے، آواز تم نے سن لی، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، جیسی تم نے محنت کی ویسا تمہیں معاوضہ مل گیا، تو اسی طریقے سے ہر مومن کے ساتھ روز قیامت ہوگا کہ نماز مومن نے نہیں پڑھی، روزہ مومن نے نہیں رکھا، خمس و زکات مومن نے نہیں نکالا، اطاعت والدین مومن نے نہیں کی، رشتے دار کے حق کو مومن نے ادا نہیں کیا، بس یہ کہا کہ میرا ایمان ہے، میرے پاس ایمان موجود ہے، جنت یقینی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ ہو کہ خدا کہے گا تم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے رہتے ہو، جو ایک نظر میری جنت کی طرف ڈالو اور جنت میں ڈال کر دوبارہ جہنم کے اندر پہنچ جاؤ، اس لیے کہ جیسی تم نے دنیا میں محنت کی کہ خالی ایمان کرتے رہے، تو بس خالی جنت کو دیکھتے رہو، جنت کی خوشبو کو سنتے رہو اور پہنچ جاؤ اسی جہنم کے اندر، جیسی تم نے محنت کی ویسا تمہیں معاوضہ ملے گا، تو یہ مومن کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا کے اندر تو اسے ڈرایا جا رہا کہ نیک اور بڑی بڑی امیدیں نہ باندھو خطرناک ہے، اور مومن دنیا سے نکل کر آخرت کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ عمل مجھے کرنا نہیں ہے، محنت مجھے کرنا نہیں ہے، اللہ کے راستے پر مجھے نہیں چلنا، رسول کے راستے پر مجھے نہیں چلنا، ایمان کی مرضی کی اطاعت نہیں کرنا ہے، بس میں مومن ہوں اس لیے جنت مجھے مل جائے گی، تو یاد رکھیے ایسی جنت ملے گی جیسے بہلول نے اس شخص کو اس کی قدرت دلوا دی تھی خالی سکھوں کی آواز سنا کر، تو ہمیں بھی اسی قسم کی جنت ملے گی اگر امیدیں زیادہ ہیں اور عمل کم ہے، روایت میں یہ ہے کہ یاد رکھو عمل زیادہ سے زیادہ کرو، ہاں اگر زیادہ عمل ہے اور پھر امید بلند ہے تو کوئی حرج نہیں، مذمت اس وقت ہے کہ عمل تمہارا انتہائی کم ہو, امید بہت لمبی ہو. لیکن اگر عمل پورا عمل مکمل طور پر کر رہے ہو اور پھر امید بڑی باندھتے ہو تو کوئی حرج نہیں, بڑی امید کا بھی ایک فائدہ. علامہ ہلی, یہی واقعہ ہمارے تین مختلف علماء کے بارے میں مشہور ہے, لیکن علامہ ہلی کے بارے میں زیادہ قرین قیاس ہے. علامہ ہلی ایک انتہائی جلیل القدر عالم دین, ایک انتہائی رفیع الدرجہ ہمارے عالم دین ہیں علامہ ہلی, اور ان کے بارے میں آپ نے سے ہر ایک واقع سولا کہ یہ مقام اور رتبہ یا فقہ کی کسی کتاب میں جب بھی آئے لفظ علامہ کہ علامہ کا یہ قول ہے, علامہ کا یہ فتویٰ ہے, علامہ نے یہ کہا, تو جب بھی لفظ علامہ اکیلا استعمال ہو جس کے ساتھ کسی کا کوئی نام نہ ہو تو اس علامہ سے مطلب ہمیشہ علامہ ہلی کی ذات ہوتی. علامہ ہلی انتہائی جلیل القدر عالم دین, 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے اور ایک نہیں دو نہیں بے شمار مقامات پر امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا. علامہ ہلی کے بارے میں یہ سب آپ کے علم ہے کہ علامہ ہلی کے باپ بھی مجتہد, بیٹے بھی مجتہد, بھائی بھی مجتہد, چچا بھی مجتہد, ماموں بھی مجتہد, یہاں تک کہ علامہ ہلی کے گھر کی عورتیں تک مجتہدہ تھیں. اور علامہ ہلی نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں ہمارے دین کی حمایت کے اندر کہ جب ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک حساب و کتاب لگایا گیا کہ کل انہوں نے کتابیں لکھی, ان کے تمام صفحے جمع کر کے حساب لگایا گیا کہ ایک دن میں کتنے صفحے اوسط آ کر پڑے, تو ایک دن میں 1000 صفحے ان کے آ کر پڑتے تھے کہ 1000 صفحے ایک دن میں لکھا کرتے تھے. اور سب سے پیدائش سے لے کر وفات تک, پیدا ہونے سے لے کر, اور جس زمانے میں پہلی کتاب لکھی اس زمانے سے آخری زمانے کا حساب لگایا گیا تو روزانہ 2000 صفحات بن گئے. اب علامہ ہلی کا ایک دلچسپ واقعہ ان کے بیٹے کے ساتھ, لیکن وقت پورا ہو چکا ہے اور واقعہ تھوڑی تفصیل چاہتا, اس لیے انشاءاللہ آئندہ کے بعد جو تقریر ہوگی اس میں بات اسی مقام سے آگے بڑھے کہ طول عمل لمبی امیدیں باندھنا بدترین, لیکن ایک صورت میں جو علامہ ہلی کی لمبی امید تھی اسے بہتر سمجھا گیا, کل جب انسان اس کے ساتھ عمل بھی کرے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جاتی ہے, اگرچہ بات پچھنا بھی ہے نامکمل بھی ہے, لیکن چونکہ بڑا اہم موضوع اور اب تک موضوع اپنی سماعت پر تفصیل کے ساتھ نہیں آ سکا, اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات واضح نہ ہو رہی ہو کہ اس موضوع پر اتنا زور دینے کی وجہ کیا ہے. موضوع اپنے اختتام پر ہے, انشاءاللہ ایک تقریر اور باقی ہے سلسلے کی, اس وقت جا کر بات مکمل ہو جائے گی, اور جب مکمل بات ہوگی تب پتہ چلے گا کہ آخر کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمارے آئمہ نے ہمیں اس چیز سے ڈرایا ہے جتنا زیادہ کسی اور برائی اور خرابی سے نہیں ڈرایا گیا. جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے آئندہ ماہ فروری کا پہلا جمعہ ہوگا, اور چونکہ گزشتہ جمعے کی تقریر بھی ایک ایسے ہی مقام پر ختم ہوئی تھی کہ فوراً گفتگو کا تسلسل مقتضی ہے کہ گفتگو فوراً وہاں سے آگے بڑھے, اس لیے آئندہ جمعے کو ہماری گفتگو عقائد کے موضوع پر ہوگی اور اسی مقام پر جہاں تک پہنچی تھی آخری تقریر میں, اور تاریخ کی گفتگو بھی اسی مقام سے آگے بڑھے گی جہاں تک آخری تقریر میں پہنچے, اور اس کے بعد پھر یہ طول عمل کا موضوع انشاءاللہ فروری کے دوسرے جمعے میں مکمل ہو جائے گا. آج کی نصیب ختم ہو چکی ہے, جانے والے صاحبان نصیب سے جا سکتے ہیں, اگر کوئی سوال ہے کسی بھی قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے.